پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
ترین ہستیوں کی محبت، ان کی محبت نصیب فرمائی ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے بہترین خدمت گزاروں میں ہم سب کو قرار فرمائے۔ پرچم سید و شہدا کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے۔ اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے ظہور کے لیے، ان کی فکر کی بلندی عظمت کے لیے، ان کی فتح و نصرت کا دن دیکھنے کی خواہش کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے جنہیں مومن کو دین کامل تعبیر فرمایا ہے، اور دین کامل کا عنوان خود بخود تقاضا کرتا ہے کہ اس دین کے اندر ہر چیز کمال کے اوپر ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس سے بہتر کسی فکر کا ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر یہ سب نہ ہو تو پھر اس کو کامل دین نہیں کہہ سکتے۔ کامل دین ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہوگا کہ یہ دین اپنی مشکلات کو بھی حل کر سکے۔ بعض افکار و خیالات ایسے ہوتے ہیں، اپنے اندر اچھے خیالات ہوتے ہیں لیکن کسی مشکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بقا کی طاقت نہیں ہوتی۔ اور بعض افکار ایسے ہوتے ہیں، خیالات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مقابلے کی طاقت ہوتی ہے۔ دین مبین کو ہم کہہ سکتے ہیں اس نظام میں سے ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس پر عمل کریں گے تو کیسے کامیابی ہوگی، وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کا مقابلہ کرنے لگے گا تو وہ مقابلہ کس طریقے سے کرے گا۔ یعنی اگر قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو جہاں پروردگار عالم انبیاء کو بیان فرماتا ہے کہ نبی کیسے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، زندگی کیسے گزارتے تھے، اقوال کیا تھے، وہیں خدا تعالیٰ مسلسل ہمیں بتاتا ہے فرعون کیسا ہے، نمرود کیسا ہے، قارون، سامری، یہ سب لوگ کیسے ہیں؟ تو کیوں خدا نے متعلق دشمنوں کا تذکرہ کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر دین ہمیں نہ بتائے کہ دشمن ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کام کرتا ہے، تو ممکن ہے خدا نہ کرے اس کے دھوکے میں آ کر ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ ایک طرف سے ہدایت بتاتا ہے کہ ہدایت یہ ہے، ہدایت دینے والے یہ کرتے ہیں، دوسری طرف سے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ گمراہ کیسے کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس ایک مکمل نصاب ہو کہ گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے اور ہدایت سے بچنے کے لیے ہمیں کس طریقے سے اپنے کام کو انجام دینا ہے۔ یہی دین مبین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جو فتنوں کے اعتبار سے، گمراہی کے اعتبار سے بدترین زمانہ ہوگا، ہر چیز گویا غلط ہو جائے گی، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ اور اس زمانے کو ہم قرآن کریم کی بعض آیات سے بھی استنباط کرتے ہیں اور صراحت کے ساتھ نبی اور اولاد نبی کی روایات کے اندر اس کو دیکھتے ہیں۔ کبھی ان روایات کو علائم آخر الزمان کہا جاتا ہے، کبھی ان کو اشراط الساعہ کہا جاتا ہے، کبھی انہیں محضاً مثلاً ملاحم کہا جاتا ہے، مصیبتوں کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر روایات موجود ہیں ہمارے پاس، اب اس کو ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ علامتیں بیان کیوں کی گئی ہیں، کیوں ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہمارا ایک خاص تعلق بنتا ہے اس سے۔ پہلے ہم اس تعلق کو ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد جو آج کم سے کم کوشش کریں گے وہ یہ کہ یہ جو ایک نبی کے ماننے والے سے نکل کر خرابی اتنی پہنچی کہ آخر الزمان تک آ گیا معاملہ، آخر الزمان اس اعتبار سے بہت خراب زمانہ ہے، یہ خرابی یہاں تک آئی کیسے ہے، اس کو کیسے مطالعہ کیا جائے کہ بھئی یہ ایک معاشرہ تھا جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، یہ اصحاب نبی تھے، ان کے اندر اچھے لوگ بھی تھے، ان کے اندر برے بھی تھے، لیکن بہرحال وہ لوگ ایسے تھے جو نبی کی رائے پہ چلنا چاہتے تھے، وہاں سے اٹھ کر ایک ایسی جگہ تک پہنچ گئے جو روایات میں بیان کی علائم کے عنوان سے اور آخری وقت کے عنوان سے۔ تو اس کا بھی ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو اس عنوان سے بھی دیکھنا ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے ہونا ہے، اگر خدا نہ کرے ہم اس دور کے اندر ہیں تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ وہ جو دور ہمارے پاس ہے جس کو ہم آخر الزمان تعبیر کر رہے ہیں، یعنی وہ آخری زمانہ جو امام کی تشریف آوری سے پہلے ہے، البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم آخر الزمان کہتے ہیں تو دو زمانے مراد ہو سکتے ہیں، ایک وہ زمانہ ہے جو امام کی تشریف آوری سے پہلے ہے، ایک وہ زمانہ جو قیامت سے پہلے ہے، یعنی امام تشریف لا چکے ہیں اور وہ دور آ چکا ہے، اس کے بعد کوئی زمانہ آیا ہے جو قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ لیکن جب ہم آخر الزمان کہتے ہیں تو کبھی یہ مراد ہوتا ہے اور کبھی وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، ہم دونوں کو جمع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا زمانہ ہے جس میں چیزیں بگڑنا شروع ہو گئی ہیں، خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ہمارا ایک فرق ہے ہمارا ان لوگوں سے جنہوں نے 100 سال پہلے ان روایتوں کو پڑھا ہے، جنہوں نے 150 سال پہلے مثلاً ان روایتوں کو پڑھا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا تھا چند سال پہلے، وہ یہ کہ یہ جو روایتیں 100 سال پہلے لوگ پڑھ رہے تھے، ان میں سے بہت ساری روایتوں پر عمل نہیں ہوا تھا ابھی، تو وہ دیکھ کر کہتے تھے یہ دور ہمارا دور نہیں ہے، لیکن علمی طور پر پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں 1400 سال سے موجود ہیں، اگر مثلاً آخری امام نے بھی ارشاد فرمائی ہوں غیبت سے پہلے، اس کو بھی 1100-1200 سال ہو گئے ہیں، 1200 سال سے لوگ پڑھ رہے تھے، تو کیا 1200 سال میں ان روایتوں کا ماحول بن گیا تھا، یعنی جو روایتوں میں بیان کیا گیا تھا وہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے اسے، لیکن پڑھتے تھے اہل بیت کے علم ہونے کے ناطے کہ اہل بیت نے ہمیں کچھ سکھایا ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ بہت مختلف ہے، ہم ان روایتوں کو صرف علم ہونے کے ناطے نہیں پڑھے ہیں، ہم ان روایتوں کو اس عنوان سے دیکھیں کہ ان میں سے شاید 80-90% ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہمیں تو اس عنوان سے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا عنوان صرف علمی عنوان نہیں ہے، ہمارا عنوان تو اس سے سیکھنے کا عنوان ہے کہ بھائی اس سے بچیں گے کیسے۔ مثال کے طور پر اگر وہاں پہ روایتوں کے اندر کوئی چیز لکھا ہے کہ مثال کے طور پر شراب اس طرح سے رائج ہوگی اور اس کی عبارتیں ارشاد فرمائی ہیں، 100 سال پہلے بھی اتنا برا نہیں تھا، اب نظر آ رہا ہے، اور خاص کر کہنا بھی عجیب لگتا ہے لیکن جنسیات کے اعتبار سے 100 سال پہلے بھی دنیا کے کچھ اخلاقیات تھے، 100 سال بھی زیادہ کہہ رہا ہوں میں، 50 سال پہلے بھی کچھ اخلاقیات تھے۔ یہ جو کچھ خرابی روایتوں میں بیان کی گئی ہے یہ ہمیں اب 40-50 سال میں نظر آئی ہے، صرف 40-50 سال بھی اگر میں کم کروں، آخری 25-30 سال میں۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ روایات بیان کرتی ہیں کہ کس طریقے سے انسان اپنی فطرت سے منحرف ہو کر جنسیات کے معاملے کے اندر انحرافات کی طرف جائے گا، یہ 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا، ابھی رونما ہوا ہے، یہ 25-30 سال کے اندر رونما ہوا ہے۔ ابھی تو امریکہ کے مختلف اسٹیٹس کے اندر قانون پاس ہونا شروع ہوا ہے ابھی، اس کا مطلب ہے 10-12 سال پہلے یہ سب کچھ اس لیول پر آیا ہے۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں گے۔ حتیٰ جس کتاب کو میں معمولاً ریفر کرتا ہوں، جمال منتظر، اردو میں اس کا نام ترجمہ ہو کر جمال منتظر رکھا گیا، اور فارسی میں جو عربی میں جو کتاب تھی اس کا نام تھا منتخب الاثر۔ تو منتخب الاثر کے رائٹر نے بھی جب وہ روایتیں بیان کی ہوں گی کہ ان کتابوں کے اندر یہ روایتیں، اس وقت بھی ان پر اتنا عمل نہیں ہوا ہوگا۔ ہمارا دور بہت مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہم اس کو علمی اعتبار سے صرف نہیں پڑھ سکتے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مصیبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے آتا دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں نہیں بھی آئی ہے تو جس حساب سے ایک دفعہ کہیں پہ خرابی آ جاتی ہے تو دوسرے ملکوں میں سرایت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تعالی ہمارے پاس یہ بیماری آنے والی ہے۔ 25-30 سال پہلے وہ سب نہیں تھا جو اس وقت ہونے والا ہے، تو ہمارا تو انداز ہی بالکل مختلف ہوگا۔ بس پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ آپ اس کو صرف اس عنوان سے نہیں دیکھ سکتے کہ 1400 سال پہلے ایک روایت آئی تھی، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا تھی، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے ہمارا دور کیا ہے۔ ایک ہی مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو لفظ کی تشریح کے لیے بہت مناسب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو فتنہ کیوں تعبیر کر رہے ہیں۔ مثلا یہ جو برائیاں ہیں، ٹھیک ہے اس انٹینسٹی پر، اتنی شدت پہ پہلے نہیں آئی تھی، لیکن کیا یہ برائیاں نہیں تھیں معاشرے کے اندر؟ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ برائیوں کی مثال دینا بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن مفہوم کی تشریح کی خاطر عرض کرنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مثلا جو سادہ سی مشکلات لکھی ہوئی ہیں وہ یہ لکھا ہے کہ بھائی قرآن کریم کے اوپر، قرآن کریم کو گانے کی طرح پڑھا جائے گا، لکھا ہے روایت میں لکھا ہوا ہے۔ میں ان روایتوں کو کبھی تبرکہ نہیں صحیح تو میں کتاب لیتا آؤں گا تاکہ ایک دو روایتیں ہم یہاں پہ پڑھ لیں، جیسے کہ 5-6 سال پہلے بھی ایک دفعہ جب اس طرح کا اس موضوع کا اشرہ ہوا تھا تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ان روایات کو کہیں نہ کہیں بیان کیا جائے۔ تو لکھا ہے کہ لوگ قرآن کریم کو لہن سے گا گا کر پڑھیں گے، مفہوم سے کسی کو غرض نہیں ہوگی، صرف آواز سے غرض ہوگی۔ قرآن کریم کو سونوں چاندیوں سے سجایا جائے گا لیکن اس کے مفہوم سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ مسجدیں بڑی بڑی بنائی جائیں گی لیکن عبودیت اور بندگی کرنے والے اس میں نہیں ہوں گے۔ مسجدیں بھری بھی ہوں گی لیکن لوگوں کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو اس شدت پہ جا کر ہے، یہ شاید اس شدت پہ اس زمانے میں ہے، لیکن پہلے بھی تو تھا۔ کیا پہلے لوگوں کی مثلاً بنی عباس اور بنی امیہ کے زمانے میں شراب رائج نہیں تھی کیا؟ یہ بہت رائج ہو چکی تھی، یہ برائی عام تھی۔ یعنی افسوسناک پہلو جو اس زمانے کے معاشرے کا ہے، وہ جو کربلا کے واقعے کے بعد کا جو زمانہ پیش آیا ہے، وہ برائی کے اعتبار سے انتہائی گندا معاشرہ تھا۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے شواہد موجود ہیں تاریخی اعتبار سے، جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 30 سال تقریباً دور ہے سید الشہداء کی شہادت سے لے کر آگے کے زمانے تک، یہ برائی کے اعتبار سے انتہائی وحشتناک دور تھا۔ اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا، رہبر معظم نے سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کے اوپر ایک تحلیلی لیکچر دیا تھا، بالکل بہت بہت اچھا انالیٹیکل لیکچر تھا، میرے خیال میں 85 یا 84 میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس میں بیان فرمایا کہ یہ جو چوتھے امام کا دور تھا، اس میں مسلمان معاشرے کی کیفیت کیا تھی، کس طریقے سے تاریخی اعتبار سے لکھا ہوا ہے کہ گانے والی خواتین کا وہ احترام تھا جو علماء اور فقہا کا نہیں تھا اس دور کے اندر۔ اب بھی ایسا ہی ہے، اس دور میں بھی یہ ہو چکا تھا۔ سوال یہ ہے اس کو اب کیوں فتنہ کہہ رہے ہیں؟ پہلے بھی ہو چکا تھا، ہمارے پاس موجود ہے تاریخ اسلام کے، جو ہم نے نہیں لکھی، دوسری فرقے کے لوگوں نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنی عباس کا ایک خلیفہ اتنا شراب کا رسیا تھا کہ جب شراب پینے لگتا تھا تو تالاب کے اندر اتر کے پیا کرتا تھا، پورا تالاب بھرا ہوا تھا، اس میں اتر کے پیا کرتا تھا، اتنی رائج تھی۔ اب کیوں فتنہ کہہ رہے ہیں ہم اسے؟ پھر کوئی تو فرق ہوگا، اور یہ پوائنٹ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پچھلے زمانے میں برائی تھی، اس برائی کو رائج کرنے کا نظریہ نہیں تھا، اب ان تمام برائیوں کو رائج کرنے کے اوپر نظریے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو تھیوری بننے کا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ اس کو، میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس فرق کو بیان کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ ایک دفعہ کوئی قوم کسی قوم پہ ظلم کرتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ ہاں یہ ظلم ہوا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی ظالم کا مقابلہ نہیں کرتا، ظلم ہوتا ہے، دنیا کہتی ہے ہاں ظلم ہوا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک ایسی سیاسی تھیوری بنائی جاتی ہے جس کے اندر یہ ثابت کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے۔ یہ فتنہ ہے۔ جرم جب تک جرم نظر آئے فتنہ نہیں ہے، جب جرم کسی تھیوری کے اندر تبدیل ہو جائے، کسی نظریے میں تبدیل ہو جائے اور وہ نظریہ کہے کہ یہ تو بالکل صحیح ہے، اس وقت فتنہ بن جاتا ہے۔ پھر اب آپ تصور فرمائیں، میں نے عرض کیا شراب نوشی پہلے بھی تھی، اب کیا ہے، اب یہ تہذیب کا حصہ ہے، اب یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ آپ جائیں کسی بھی مغربی معاشرے کو کہنے کی ضرورت نہیں رہی ہے، یورپی اور امریکن معاشرے کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم مسلمانوں کے اندر کیا حشر ہے، آپ جا کے ترکی اور دوسرے ممالک کے اندر حشر دیکھ لیں آپ، کہ گویا کھانے کا حصہ ہے۔ یہی کون سی ایئر لائن جس کے اندر میں اور آپ سفر کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ایئر لائنز ہیں، ایمریٹس ٹائپ کی، یہ سب، ان میں کیا ہو رہا ہے، یہ کھانے کا حصہ ہے، یہ اب نظریہ پورا بنا ہوا ہے کہ ہاں یہ تو حصہ ہے۔ یہ فتنہ ہے، اور ہر چیز کے اوپر، چاہے میں نے عرض کیا پیسے کے حلال و حرام کے اوپر، جنسیات کے معاملے کے اوپر، قرآن کریم کی نعوذ باللہ تعالیٰ بے احترامی کے اوپر، ہر معاملے کے اندر ایک نظریہ تیار ہوا ہوا ہے، اور ان نظریات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو معتقد کر دیا ہے، لوگوں کی فکروں کو معتقد کر دیا ہے۔ تو ہمیں صرف اس کو برائی کے عنوان سے چیک نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ برائی کیسے پھیل رہی ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ نظریہ کیسے پھیل رہا ہے۔ اب نظریے کا کیا کریں گے آپ؟ مثال کے طور پر اس وقت دنیا کے اندر ایک معیار بنا ہوا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک کے اندر انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، تو انہوں نے معیار بنائے ہوئے ہیں، ان معیار میں سے ایک معیار یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ ملک اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ نہیں اجازت دیتا تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ انسانی حقوق میں بہت پیچھے ہیں، کیا معیار بنا دیا ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ مصیبت ہے۔ اب یہ فتنے کون سے فتنے ہیں، اس کو ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا اچھے طریقے سے۔ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر ہم اس مسئلے کو چیک نہیں کر سکے تو یہ نظریے بنتے رہیں گے۔ ابھی ہم پاکستان سے باہر تھا، نام لینے میں بھی شاید کوئی حرج نہیں، یو کے کے اندر مدرسوں کے لیے جو دینیات بن رہی ہے، اس میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے لکھیں کہ مرد اور مرد کے تعلقات حرام ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیسے لکھیں۔ کیوں؟ اگر لکھتے ہیں تو ان کے اوپر ان کا ایجوکیشنل سسٹم الزام لگائے گا کہ آپ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، این جی اوز کھڑی ہو جائیں گی ان کے خلاف۔ یہ فتنہ ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، یہ برائی پہلے بھی تھی، لیکن اب برائی اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے، فتنے میں تبدیل ہو گیا ہے معاملہ۔ مثلا پہلے جب میوزک ہوتا تھا تو کیا پہلے میوزک نہیں تھا؟ اللہ کے رسول کے بعد جو دور آیا ہے، گمراہی کا دور سید الشہداء کی شہادت کے بعد آیا ہے، اس سب کے اندر یہ میوزک رائج ہو چکا تھا۔ میں نے عرض کیا گانے والوں کا احترام ہوتا تھا۔ اب جو مصیبت آئی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو میوزک کی کلاس میں نہیں بھیجا، اصل بچے کو اسکول میں نہیں رکھیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ایک چھوٹی مصیبت ہے کہ وہ کہتے ہیں بچے کو اسکول میں نہیں رکھیں گے تو والدین کہتے تھے چلو ہم خود پڑھائیں گے، اب انہوں نے نیا قانون پاس کیا ہے، اگر آپ نے بچے کو اسکول نہیں بھیجا اور آپ نے کہا ہم اپنے پاس پڑھائیں گے، آپ سے بچے کو لے لیں گے، بچے کو اپنے پاس خود رکھیں گے، آپ بیٹھ جائیے، آپ کے پاس صرف کیا راستہ رہ گیا ہے، بچے کو بھیجیں اسکول، وہاں جا کے میوزک بھی پڑھیں، ڈانس بھی کریں، اب بچہ اور بچی سب یہ کام کریں۔ اگر آپ نے نہیں کیا اس پر، آپ بچے سے محروم ہو جائیں گے، آپ سٹیزن ہیں نا، ہم لوگ کے جو دوست احباب زندگی بھر قربان کر کر کے بعض اوقات سٹیزن شپ لینے گئے تھے، اب یہ مصیبتیں گلے کو آ گئی ہیں، اب اس کو کیا کرو گے؟ اور یقین مانے بعض اوقات تو میں دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا، کسی آدمی کو دیکھتا تھا اس کی زندگی ادھوری لٹکی ہوئی ہے، آدھی فیملی یہاں ہے آدھی فیملی وہاں پر ہے، کہ اس حالت میں کتنے سال سے ہو؟ بولتا ہے 5 سال سے ایسے ہی ہوں، 6 سال سے ایسے ہی ہوں، کیوں ایسا ہے؟ کہہ رہا میں سٹیزن شپ کا انتظار کر رہا ہوں، سالوں برباد کر رہے ہیں اپنے اس ایک چیز کے انتظار کے اوپر، نہیں معلوم اس سے کیا نصیب ہونے والا ہے۔ اچھا اس کے بعد نصیب ہو گیا، اب اس مصیبت میں آ گئے، اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ہمارے ہیں، پھر یہ ہم تربیت کریں گے خود۔ اس کو میں فتنہ کہہ رہا ہوں، کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں روایت نے اس لیے اس کو فتنہ کہا ہے، ورنہ بیماریاں پہلے بھی تھیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، یہ جو یہاں سے نکل کر وہاں تک داستان پہنچتی ہے، فتنے تک یہ پہنچتی کیسے ہے؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمیں اتنی تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، کہ یہ مشکل یہاں سے وہاں تک پہنچتی کیسے ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ سب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو ہم مقابلہ کیسے کریں گے پھر اس کا، ہم اس مشکل کو حل کیسے کریں گے؟ اور میں نے عرض کیا بات ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہیں، بات کچھ وقت کے بعد آنے والی ہیں، تو ہمیں اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ فتنہ بنتا کیسے ہے، اسلام نے اس کے مقابلے کے لیے حل کیا تجویز کیا ہوا ہے، اسلام کس چیز کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ یوں لگتا ہے جیسے اسلام کا جو گناہ سے مقابلے کا طریقہ کار ہے وہ 3 مرحلے میں انجام پاتا ہے۔ تھوڑا سا ایک تجزیاتی بحث کرنی پڑے گی، گناہ سے دین لڑتا کیسے ہے؟ چونکہ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر بہرحال خواہشات موجود ہیں، اور شیطان کے پاس ایک عجیب و غریب طاقت ہے، وہ یہ کہ وہ ہماری اندر کی خواہشات کو پڑھ سکتا ہے، ان کے اوپر ہمیں وسوسہ کرتا ہے۔ یہ شیطان کی جو طاقت ہے یہ غیر معمولی طاقت ہے۔ میں اور آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہوگا، کچھ لوگ اس فیلڈ کے ماہر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی زیادہ تر لوگوں کے پاس، مجھ جیسے لوگوں کے پاس، کہ وہ دل میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ شیطان یہ کام کر سکتا ہے۔ جب شیطان یہ کام کر سکتا ہے تو اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر وہ خواہشات کون سی ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ گناہ کا دروازہ وہیں سے کھولتا ہے، دروازہ پھر وہیں سے کھولے گا۔ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کے لیے کوئی خواہش ہو، دوسرے کے دل میں وہ خواہش ہی نہ ہو، دوسرے کے دل میں ایک اور خواہش ہے، اس کے دل میں کچھ اور خواہش ہے، تو شیطان جس کے دل میں جو خواہش ہوگی اس سے فائدہ اٹھائے گا، جس کی جو کمزوری ہوگی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ سب کو معلوم ہے کہ گناہ کا رجحان تو انسان کے اندر ہے، دین مبین کو بھی پتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ غلطیاں کریں گے۔ اسی لیے بار بار لفظ انسان جہاں کہیں قرآن کریم میں آیا ہے، زیادہ تر، میں نہیں کہہ رہا 100%، زیادہ تر مذمت میں آیا ہے لفظ انسان، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ مثلا انسان کفور ہے، انسان کفران نعمت کرنے والا ہے، انسان ظلوم ہے، انسان ظلم کرنے والا ہے۔ یہ جو انسان کے اوپر خدا نے بار بار قرآن کریم کے اندر اس کی برائی کو بیان کیا، یہ اس کمی کی وجہ سے کیا ہے، اس کے اندر مادہ پرستی ہے، مادے سے تعلق ہے، اور مادے سے تعلق کی وجہ سے مادہ پرستی آتی ہے، شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب یہ دین و مبین کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر گناہ کا رجحان ہے، دین نے گناہ سے لڑنے کے راستے کیا کیا رکھے ہیں، لیولز کیا کیا بنائے ہوئے ہیں۔ مجھے لگا جیسے 3 لیولز پہ دین مبین گناہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ مثلا اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ دین 3 سطح پر گناہ سے لڑتا ہے، پہلی باؤنڈری، دوسری اور تیسری، تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ شیطان ان 3 کو تباہ بھی کرے گا تاکہ فتنہ بنے۔ اگر ان 3 میں سے کوئی بھی باؤنڈری رہ گئی تو فتنہ نہیں بنے گا۔ فتنہ کب بنتا ہے؟ جب معاشرہ گناہ کو نظریے کی حد میں قبول کر لیتا ہے، پورا معاشرہ سرنڈر ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ شیطان کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، وہ برائی نظریے کی حد میں قبول کر لی جاتی ہے۔ جیسے نعوذ باللہ میں نے عرض کیا کہ جیسے ابھی اس وقت شراب نوشی دنیا کے اندر نظریے کی حد میں قبول کر لی گئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ نارمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو 3 بند دین نے باندھے تھے وہ 3 بند ختم ہو چکے ہیں۔ شیطان ماہر ہے اس کام کا. ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ تین لیولز کون سے ہیں. پہلا لیول, جب بھی گناہ سامنے آئے گا پہلا لیول انسان کے اپنے اندر ہے, ذاتی تقویٰ اس کا, اس کی ذاتی پرہیزگاری. اور خدا متعالیٰ نے اس مرحلے پر ہمیں وعدہ دیا ہوا ہے, کسی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں گناہ کو پہچان نہیں سکا. نہیں, خدا متعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اور اس سے کہ اس سے پہلے فرماتا ہے فالحمہا فجورہا وتقواہا. یہ بتا دیا ہے کہ کامیابی کیا ہے, تم تزکیہ کرو. کوئی پوچھے کہاں سے تزکیہ کروں, فرماتا ہے الحمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے اس کو فسق و فجور تقویٰ الہام کیا ہوا ہے. بس گناہ کا, گناہ سے مقابلے کا پہلا لیول کیا ہے, اپنے نفس کے اوپر غور کرو. اس میں خدا نے الہام کر دیا ہے کہ تقویٰ کیا ہے, فسق و فجور کیا ہے. یہ جو الہامی فطرت ہے اس سے مدد لو, گناہ سے لڑو. اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس, اس کو ہم کہتے ہیں تقویٰ, اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری. بس گناہ سے مقابلے کا پہلا جو ڈیم خدا نے متعلق باندھا ہے, پہلا بند جو باندھا ہے وہ اپنے اندر رکھا ہے انسان کے. تم خود گناہ سے لڑو, شیطان تمہارے سامنے گناہ کو خوبصورت بنائے گا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے لیے گناہ کو خوبصورت بناتا ہے. یہ لوگ اپنے ذاتی تقویٰ کی بنیاد پہ شیطان سے لڑتے ہیں کہ نہیں ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. کتنی داستانیں ہمارے پاس ہیں, کتنی کہانیاں ہمارے پاس ہیں جب شیطان نے کسی شخص کے لیے ہر طرح سے گناہ کو آسان کر کے رکھ دیا اور گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے ذاتی تقویٰ کی بنیاد پر. بس عزیزان محترم, پہلی جگہ جہاں پر ہم فتنے سے مقابلہ کر سکتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے, ہمارا ذاتی تقویٰ. اس کے اوپر جتنی محنت کریں گے, اس کے اوپر محنت کیسے کر سکتے ہیں, آپ کی فطرت کے اندر سب پازیٹیو چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اپنی فطرت سے کال کریں بار بار, جس کو کل میں نے آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کیا تھا کہ عبودیت, بندگی سب سے پہلے بندگی ہے. کوئی منافع نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی لالچ اور حرص نہیں ہے. سب سے پہلے دین پر عمل کیوں ہے, بندگی کے لیے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے فالحمہا فجورہا وتقواہا, تمہیں الہام ہو چکا ہے. اس بندگی کے مقابلے کے لیے شیطان نے اس بند کو توڑنے کے لیے کیا رکھا ہے. اب دیکھیں میں تینوں لیول پہ ایک کام کروں گا, ایک لیول طے کریں گے. سب سے پہلا لیول یہ ہے اللہ نے بچانے کے لیے کیا دیا ہے, شیطان نے توڑنے کے لیے کیا رکھا ہے, تاکہ ہمیں بالکل سمجھ میں آ جائے کہ یہ سسٹم یہاں پہ کام کیسے کر رہا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بس پہلا لیول یہ ہو گیا کہ گناہ میرے سامنے آتا ہے, شیطان میرے لیے گناہ کو خوبصورت بناتا ہے, میری ہوا و ہوس کو جو میرے اندر موجود ہے مادے سے تعلق کی وجہ سے گناہ کو میرے لیے اٹریکشن میں ڈال دیتا ہے, میں اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہوں. خدا نے مجھے ایک حفاظتی سامان دیا ہوا ہے. حفاظتی سامان کیا ہے, اپنی فطرت کو دیکھو. آیا تمہاری فطرت نہیں کہتی ہے اچھا کام نہیں ہے؟ تمہاری فطرت کہہ رہی ہے کہ اچھا کام نہیں ہے, اسے ترک کرو. اس کو ہم کہہ رہے ہیں ذاتی تقویٰ. اس ذاتی تقویٰ کے مقابلے میں شیطان نے کیا رکھا ہے, وہی جو مولا کائنات نے کلمات قصار کے اندر ارشاد فرمایا, فرمایا میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈر رہا ہوں, تمہاری لمبی لمبی آرزوئیں اور تمہاری نفسانی خواہشات. یہ شیطان کا حربہ. جیسے ہی گناہ سامنے آئے گا شیطان اٹریکٹیو بنائے گا اس کو. انسان اپنی فطرت سے رجوع کر کے دیکھے گا نہیں یہ کام اچھا نہیں ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے, فوراً شیطان حملہ کرے گا. کس چیز سے حملہ کرے گا؟ آرزوؤں کے ذریعے سے, گناہ کو خوبصورت بنانے کے ذریعے سے, نفسانی خواہشات کو بھڑکانے کے ذریعے سے. کبھی کہے گا تم پیچھے رہ جاؤ گے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا. دیکھو دنیا والے کتنے مزے کر رہے ہیں, تم پیچھے رہ جاؤ گے. کبھی کہے گا یہ حرام ہے نا, لیکن سبھی حرام لے رہے ہیں, تم کیوں نہیں لے رہے؟ پھر کوئی بھی بہانہ تیار کرے گا میری آرزوؤں کو بھڑکانے کے لیے, میری خواہشات کو بھڑکانے کے لیے. یہ شیطان کا سیلاب ہے. اب کون اس کے سامنے رکے گا؟ اچھا میں اور آپ کیسے رک سکتے ہیں؟ عقل کے ذریعے سے. دیکھیے ایک ایک کا حربہ آپ کو سامنے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا. پہلا لیول ہو گیا ذاتی لیول ہے. میرے سامنے گناہ آیا, خدا کہتا ہے اپنا ذاتی تقویٰ دکھاؤ, پرہیزگاری دکھاؤ. میں پرہیزگاری دکھانے گیا,
شیطان نے نفسانی خواہشات سے حملہ کر دیا، آرزوؤں سے حملہ کر دیا، مجھے فوراً کس سے مدد لینی چاہیے؟ عقل سے۔ یہ کرنا صحیح ہوگا میرے لیے؟ اگر میں کروں مجھے کیا ملنے والا ہے، میں کیا کھونے والا ہوں؟ آیا مجھے کر لینا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ عقل کا مرحلہ آ گیا۔ اب اس جنگ میں جو جیت گیا وہ آگے بڑھ گیا، جو ہار گیا وہ پیچھے رہ گیا۔ اگر آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیا عقل کے ذریعے سے، آپ جیت گئے۔ اگر عقل مار کھا گئی، نفسانی خواہشات آگے نکل گئیں، شیطان جیت گیا۔ اچھا، یہاں پہ جو کی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کنٹرول۔ کنٹرول، جو جتنا کنٹرول پہ محنت کر سکتا ہے کنٹرول پہ محنت کر لے۔ اور میں پہلے، میرے خیال میں پورا میکینزم کنٹرول کا عرض کر چکا ہوں ایک دفعہ۔ کنٹرول ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹے چھوٹے طریقے سے بھی عمل کریں تو کنٹرول بڑھتا ہے۔ آپ صرف اتنا طے کر لیں، مثلا خدا نہ کرے اگر پہلے سے نہیں کر رہے، آپ یہ طے کر لیں میں جب بھی پانی پیوں گا امام حسین کو یاد کروں گا، یہ کنٹرول ہے۔ جب بھی پانی پیوں گا، رات کو پانی پیوں گا، بیٹھ کے پیوں گا، سیدھے ہاتھ سے پیوں گا، بسم اللہ کہہ دوں، اللہ کو یاد کروں، تین گھونٹ میں پیوں، چھوٹے چھوٹے کنٹرولز۔ کنٹرول کے اندر خوبی یہ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنٹرول کریں، بڑے مسائل میں کنٹرول خود بخود نصیب ہو جاتا ہے، یہاں سے آگے بڑھیں۔ اور بہترین کام مستحبات ہیں، بہترین کام مستحبات، چونکہ مستحب چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں مستحبات، ان مستحبات کو لے کے چلیں۔ بعض اوقات لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی ہے، وہ ہر چیز میں مستحب دیکھتا ہے، ہر چیز میں مکروہ دیکھتا ہے۔ کم سے کم کنٹرول تو بڑھ رہا ہے اس کا، کنٹرول لوز تو نہیں کر رہا۔ آپ کو اور مجھے بھی یہی کرنا ہے۔ اچھا، پھر ایک مشکل ایک اور آتی ہے، مثلا میرے جیسا آدمی جو اب مثال کے طور پر 50 سال کے نزدیک آ رہا ہے، وہ سوچتا ہے بھائی میں نے جو کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں، جیسے ہی میں سوچوں گا نا اب مزید کچھ نہیں کرنا، اس کا مطلب پیچھے ہٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ کو یہ جنگ مسلسل لڑنی ہے، اس میں بریک نہیں ہے کوئی۔ یعنی مثال کے طور پر میں یہ سوچوں 40 سال ہو گئے نا، اب تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہوں، جیسے ہی یہ سوچوں گا شیطان میرے اوپر ہے، شیطان مجھے پیچھے دھکیل دے گا۔ پھر تو یہ مسلسل ایک کنٹرول کا پروسیس ہے، ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے، انسان ترقی کرے اپنے آپ کو لے کر چلے۔ احسان محترم، یہ گناہ کے مقابلے میں پہلا ڈیم، پہلا بند ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ شیطان کا حربہ ہے، ہماری فطرت ہے، اس کی طرف سے نفسانی خواہشات، ہماری طرف سے عقل کا استعمال، کنٹرول اس میں کی پوائنٹ ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، اب دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ فرض کریں خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک آدمی اپنے کنٹرول کو لوز کر بیٹھا ہے، گناہ کا مرتکب ہو گیا، اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکا ہے، اپنے عقل کی ہدایت کو نہیں لے سکا ہے، اپنی فطریات کے ذریعے رہنمائی نہیں لی ہے، باہر جو حجت ظاہری نبی اور امام نے سکھایا وہ بھی نہیں سیکھا، گناہ کر بیٹھا۔ اب جب کہ یہ گناہ کر بیٹھا ہے، اللہ نے ابھی بھی اسی مرحلے کے اندر اس کو ایک اور راستہ دیا ہے، توبہ کرے، واپس آئے۔ ابھی دوسرے مرحلے میں داخل نہیں ہوئی یہ بات، پہلے مرحلے میں چل رہی ہے۔ ابھی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ذاتیات، میری اپنی ذات۔ اگر شیطان نے حملہ کیا تھا، نفسانی خواہشات کا میرے اوپر شدید حملہ ہوا، میں فطریات کو استعمال نہیں کر سکا، میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکا، میں شیطان کے دام میں پھنس گیا، تھوڑی دیر کے بعد خدا تو یاد آتا ہے نا، اب توبہ کر لو۔ خدا وہ بادشاہوں کی طرح تھوڑی ہے جو ایک دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں تو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے گناہ کیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے مومن وہ ہے جس کو جب یاد آتا ہے کہ گناہ کیا ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ ابھی بھی اچھا ٹائٹل دینے کو تیار ہے، ابھی بھی اچھے لفظوں میں یاد کرنے کو تیار ہے، کہتے ہیں اگر واپس آ جاؤ تو میں برے لفظوں میں یاد نہیں کروں گا، اچھے لفظوں میں یاد کروں گا۔ تو مثال کے طور پر بیان فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لے، اچھی توبہ کر لے، وہ ایسے ہی جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، حساب کتاب برا نہیں ہوگا۔ اور جس کو میں مذاق میں کہتا ہوں، جو میرا مکینک مجھ سے ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ خدا بہت اچھا ہے، ہم بندے جو ہیں وہ گاڑی صحیح بھی کرتے ہیں تو گاڑی پہ کچھ ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو گاڑی کے خراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، خدا جب صحیح کرتا ہے تو 0 میٹر کر دیتا ہے، کہ کوئی پیچھے نہیں چھوڑتا، بالکل صاف ستھرا۔ تو یہ خدا اچھا نظام ہے، ابھی پہلے لیول پر اس نے کہا ٹھیک ہے گناہ بھی کر لیا کوئی بات نہیں، یاد آ جائے تذکرو، قرآن کریم فرماتا ہے جیسے ان کو یاد آتا ہے فوراً واپس آتے ہیں. توبہ کر لیں معاملہ خدا تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے گا. فرض کرتے ہیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی توبہ بھی نہیں کر سکا, گمراہی چھا گئی, توبہ بھی نہیں کر سکا اور کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی, اب دین اسلام میں علاج کیا ہے؟ ایک معاشرے کے اندر ایک آدمی ہے شیطان کے دام میں پھنس گیا ہے, عقل فطرت کچھ کام نہیں آئی, بعد میں خدا نے یاد بھی دلایا کہ واپس آ جاؤ, تب بھی توبہ نہیں کی ہے, اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. اب اگلا نظام شروع ہوتا ہے. اگلا نظام کیا ہے؟ اگلے نظام میں خدا اس کے اطراف میں بندوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے, تم اس کو یاد دلاؤ. اس سسٹم کو کیا کہتے ہیں؟ اس سسٹم کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ دوسرا حصہ شروع ہوا ہے یہاں پر. بس پہلا جو خدا تعالیٰ بند باندھتا ہے برائی کے مقابلے میں وہ ذات کی حد میں ہے, کہتا ہے تم اپنی فطریات پہ توجہ دو, تم اپنے عقل پہ توجہ دو, تم اپنے کنٹرول کو آگے بڑھاؤ, گناہ بھی کر گئے کوئی بات نہیں, واپس آ جاؤ, توبہ کر لو, سارے کام کر لو. اگر کچھ نہیں ہوا, ایک آدمی بڑھے چلا جا رہا ہے گناہ کے اندر, فسق و فجور کے اندر, اب خدا تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ضائع ہو گیا نا, تو تم جو اطراف میں رہنے والے ہو تمہیں تو عقل ہے, تم اپنی ذمہ داری کو انجام دو. کیا ذمہ داری انجام دو خدایا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس کو انجام دو. لیکن خدا کا نظام کیسے ہے؟ اب خدا نے مطالعہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے دیکھو گناہگار سے نہیں لڑنا, گناہگار کے گناہ سے لڑنا. بہت عجیب کام کیا خدا نے مطالعہ کے دین نے. ہمیشہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بندے سے نفرت مت کرو, گناہگار کے گناہ سے لڑو, گناہگار سے مت لڑو, یہ اللہ کا بندہ ہے. خدا نے مطالعہ کرامت دیتا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو کرامت دی. خدا بنی آدم میں 3 عرب ایسے ہیں جو تجھے خدا بھی نہیں مانتے, 5 عرب ایسے ہیں 6 میں سے جو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے. خدا تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو کرامت دی. کرامت کس بات میں دی ہے؟ کہتا ہے انسان ہے, میری مخلوق ہے, الخلق عیال اللہ, یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا خاندان ہے. اور جو حجت خدا ہے وہ اتنا پسند کرتا ہے اللہ کی مخلوق کو کہ کوئی اس کے خلاف شمشیر بھی چلاتا ہے نا تو سوچتا ہے اس کو بھی بچا لے کسی طریقے سے, اس کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ دوسرا لیول ہے. بس دوسرا لیول کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا لیول. کہ اگر پہلے لیول میں سرنڈر کر گیا ہے, دوسرے لیول میں خدا کا نظام بنتا ہے, کہتا ہے امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو. کتنی اہمیت ہے اس مرحلے کی, ہمارے پاس روایتوں کے اندر موجود ہے. فرمایا بہی قوام الناس, اس سے لوگوں کی زندگی باقی ہے, اس سے لوگوں کی زندگی چلنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس اگر کچھ لوگ گناہگار ہو جائیں خدا باقی لوگوں کو ذمہ دار قرار دیتا, کہتا ہے تم لوگ امر بالمعروف کرو نہیں عن المنکر کرو. فلولا نفر من کل فرقۃ منکم طائفہ, تم میں سے ہر گروہ میں اتنے لوگ کیوں نہیں جاتے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ جب واپس آئیں تو لوگوں کو بتائیں کہ دین کیا ہے, ان کو ڈرائیں, امر بالمعروف کریں نہیں عن المنکر کریں. مومن کی نشانی بتاتا ہے, مومن وہ ہوتے ہیں یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں شیطان نے کچھ اور لوگ تیار کر کے رکھے. اب یہ تو خدا کا نظام ہو گیا نا, کہ اگر وہ ایک لیول کے اوپر بندہ ہار گیا ہے شیطان سے, دوسرے لیول کے اندر انسانوں کو ذمہ دار قرار دیا کہ تم لوگ امر بالمعروف کرو نہیں عن المنکر کرو, اب شیطان کیا حملہ کرتا ہے؟ شیطان دوسرے لیول کے اوپر باقی لوگوں کو یہ کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, خود غرضی دیتا ہے, باقی لوگ برے نہیں ہیں, میں گناہگار ہوں, میرے اطراف میں کچھ لوگ ہیں اتنے گناہگار نہیں ہیں جتنا میں گناہگار ہوں, لیکن ان کو شیطان گناہ میں تو نہیں پھنسا سکا, ایک اور چیز میں پھنسائے گا. ان کو کس میں پھنسائے گا؟ کہ اگر تم اپنی زندگی دیکھو تمہیں اس سے کیا اثر ہوگا, دوسرا کیا کر رہا ہے. اچھا اس کو کیسے کنوینس کرتا ہے؟ اس سے کہتا ہے دیکھو اگر تم جاؤ گے نا اس کو منع کرنے کل تمہیں نقصان پہنچائے گا, اس کو خوف میں مبتلا کرتا ہے, خوف دلاتا ہے, کہتا ہے تم نے اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا نا تو یہ جو گناہگار آدمی تمہیں پکڑ لے گا. اب جو خوف میں پھنس گیا تو اس نے اسلام کے دوسرے میکینزم کو ختم کر دیا. ایک وہ قوم تھی جو نفسانی خواہشات میں پھنس گئی, نفسانی خواہشات میں پھنس گئی, اس کا معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کے سامنے ایک اور گروپ کو آنا چاہیے تھا. کس گروپ کو آنا چاہیے تھا؟ جس کو امر بالمعروف نہیں نہی منکر کرنا تھا. شیطان اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس کو خوف میں مبتلا کرے گا کہ اگر تم اس گناہگاروں کے سامنے کھڑے ہوئے نا, یہ تمہاری بے عزتی کر دیں گے, تمہاری بے عزتی کر دیں گے. تم اپنی عبادتوں میں خوش رہو, تمہیں اس سے کیا سروکار, وہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. دوسرا میکینزم ٹوٹنا شروع ہو گیا, امر بالمعروف نہیں عن المنکر ختم ہونا شروع ہو گیا. کن لوگوں نے ختم کیا؟ یہ گناہگار لوگ ہیں؟ نہیں, گناہگار نہیں ہیں, یہ لوگ خود غرض ہیں, یہ لوگ بزدل ہیں, یہ لوگ دین کی خاطر قربانی نہیں دے سکتے. دین کی خاطر قربانی نہیں دے سکتے, امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے. اب جب کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے, دین کا دوسرا بند ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, یہ کولیپس کر گیا. اچھا, اب اگر کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں, اس کا ساتھ بھی نہیں دیتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ جو ہوتا ہے, معاشرے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی رسم ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے اسلام کا دوسرا بند بھی ٹوٹ گیا. اب جب معاشرے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہوتا ہے تو اب دوسرا بند ٹوٹ جاتا ہے, اب ایک بند رہ گیا ہے صرف, اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
اسلام نے گناہ کے مقابلے میں پہلی چیز رکھی تھی ذاتی تقویٰ. ذاتی تقویٰ کو اور مضبوط کیا توبہ کے دروازے سے. یہ ختم ہو گیا, ایک قوم گناہوں میں پھنس گئی, نفسانی خواہشات میں چلی گئی. اس کے مقابلے میں دوسری قوم کی ذمہ داری تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے. خدا اتنا اس بات کے اوپر حکم دیتا ہے, دوسری قوم نے بزدلی کی وجہ سے, خود غرضی کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا. امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو گیا. جیسے ہی ختم ہوتا ہے, ابھی ایک تیسری حد باقی ہے. وہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے جزا و سزا کا ایک نظام رکھا ہے, جزا و سزا کا ایک نظام رکھا ہے. اگر کوئی شخص گھر کے اندر بیٹھ کر نماز قضا کرے, قاضی اس سے نہیں پوچھے گا تم نے نماز قضا کیوں کی, قاضی نہیں پوچھے گا, گھر کے اندر نہیں جھانکے گا. کوئی شخص باہر نکل کے گمراہی معاشرے میں پھیلائے, اب قاضی اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کے اوپر حد جاری کرے گا. اس کے اوپر کوئی بھی قاضی کی طرف سے حکم جاری ہوگا. لیکن ایک مشکل ہے, یہ تو خدا کا نظام ہے کہ وہ حد جاری کرے, قضاوت کے محکمے کے اندر لے کر جائے, قاضی ہوگا, عدالت ہوگی, اس کے اوپر حد جاری ہوگی. شیطان اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے؟ شیطان پہلے لوگوں کو بزدلی میں مبتلا کر چکا ہے, نفسانی خواہشات میں مبتلا کر چکا ہے, خود غرضی میں مبتلا کر چکا ہے. تو شیطان اگلا حملہ کیا کرے گا؟ اس حاکم کو اٹھا لے گا جس نے حد جاری کرنی ہے. اور جب اس حاکم کو ہٹائے گا تو لوگ تو خواہشات نفسانی میں مبتلا ہیں, لوگ اپنے خوف میں مبتلا ہیں, کوئی اس حاکم کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا. تیسرا بند بھی ختم ہو گیا, سب ختم. یہ برائی پھیلنے کا پیٹرن ہے. بس پہلی حد ذاتی تقویٰ, دوسری حد امر بالمعروف نہی عن المنکر, تیسری حد حاکم شرعی. شیطان حاکم شرعی پہ بھی حملہ کرتا ہے, اس حاکم کو اٹھاتا ہے, ایک مصنوعی حاکم بٹھاتا ہے. لوگوں کی ذمہ داری کیا تھی بغاوت کرتے ہوئے اس حاکم کے خلاف, کہ تو نے اسلام کا حکم پامال کر دیا. کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے, کیوں؟ بزدلی میں مبتلا ہے, نفس پرستی میں مبتلا ہے, خود غرضیوں میں مبتلا ہے. جو خود غرضی میں, نفس پرستی میں اور اپنی بزدلی میں مبتلا ہے, وہ ظالم اور باغی حکمران کے خلاف جہاد کرے گا, تعویل بھی بنائے گا. ابھی تو میں اس کا چیپٹر نہیں کھولنا چاہ رہا ہوں, ابھی اس کے اوپر عرض کروں گا. ابھی یہ تیسرا لیول بھی دیکھ لیا نا آپ نے. اب کوئی حاکم کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, حاکم عادل کا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, سب اپنے اپنے دروازوں کو بند کر کے بیٹھ گئے. کوئی بیچارے حاکم عادل کا ساتھ نہیں دیتا. جب حاکم عادل کا ساتھ نہیں دیتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کربلا بنتی ہے, حاکم عادل ذبح ہو جاتا ہے, پھر امیر المومنین جیسا ہوتا ہے. حاکم عادل کا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, اس کو گوشہ نشینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ فرماتے ہیں میں ایسے صبر کرنے پہ مجبور ہوا کہ میری آنکھوں میں کانٹے تھے اور میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی, کیا کروں. فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا، ام اصولا بے دن جزا او تصبرا الا ام یتن تخیا، کیا کرتا میں، کیا میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کرتا یا میں تاریخ شب کے اوپر صبر کر کے بیٹھ جاتا؟ کیوں، کوئی ساتھ دینے نہیں چاہتا، آوانا انصار نہیں ہے. اچھا یہ آوانا انصار کہاں گئے؟ یہ نفس رسیاں اتلا ہوئے ہیں، یہ اپنی اپنی جانوں کو بچانے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. عزم جب یہ دور آتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں اب فتنہ آ گیا. کیوں؟ ذاتی تقویٰ ختم ہو گیا، امر بالمعروف ختم ہو گیا، حاکم شرعی ختم ہو گیا، اب میدان ملا ہے شیطان کو دندنانے کا. جو چاہے گا کرے گا، جس کو چاہے گا ختم کر دے گا. یہ سسٹم بن گیا شیطان کے ہاتھ میں. اچھا جب یہاں تک آ جاتا ہے شیطان، اب ایک اور کام کرتا ہے. اب جب شیطان یہاں تک آ جاتا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ اب گناہ کو صحیح کرنے کی تھیوریز بناتا ہے. اس کو کہتے ہیں فتنہ. گناہ کو صحیح کرنے کی تھیوری کیسے بناتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے ذاتی تقویٰ کو ڈبونے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ شراب نوشی چاہیے تھی نا، شراب نوشی تہذیب کا حصہ ہے، ختم. ذاتی تقویٰ اٹھے گا ہی نہیں کبھی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو روکنے کے لیے کیا کیا تھا؟ بزدلی دی تھی نا، خود غرضی دی تھی. خود غرضی تہذیب کا حصہ ہے. تمہیں کیا کام برابر والا کیا کر رہا ہے، اپنی زندگی گزارو. اس کو ایک تھیوری دے دے گا. انسانوں کی نفسانی خواہشات کو بھڑکانے کے لیے کیا چاہیے؟ فحشا چاہیے نا. فحشا کو تھیوری کا حصہ بنائے گا، کہے گا دیکھو فحشا ہی تہذیب ہے. جتنے بھی گناہ کے چینلز تھے، ان سب کو تھیوری بنا کر، نظریہ بنا کر لوگوں کے سامنے صحیح کر دے گا. اب کوئی کہاں سے پکڑے گا، کس کو پکڑے؟ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے، بھائی میوزک غلط ہے، وہاں سے ایک تھیوری آئے گی، کہے گی میوزک کو روکنا ظلم ہے. آپ کہیں گے فحشا غلط ہے، سامنے سے آئے گی عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ رشوت ہے، کہیں گے بھائی یہ معاشرے کا حصہ ہے. جس گند کو ہاتھ لگاؤ، جس گناہ کو ہاتھ لگاؤ، ایک تھیوری اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ آخر الزمان. اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ آخر الزمان. سوال یہ ہے اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری اصلی مشکل ہے. اس وقت ہم جس دور میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ دور ہے. یہ وہ دور نہیں ہے جس میں ایک آدمی نے شراب پی لی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں ایک آدمی نے گناہ کر لیا. نہیں، مشکل یہ نہیں ہے، گرچہ یہ مشکل ہے، گناہ ہے، مشکل یہ شراب نوشی تہذیب کا حصہ ہے. اب کیا ہوگا؟ اب کہاں جائیں گے؟ بچوں کو علم حاصل کرنا ہے، تعلیم چاہیے، تعلیم چاہیے. جس درسگاہ میں بھیجو گے وہاں فحشا کے سوا کچھ نہیں ہے. اب کیا کرو گے؟ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس فتنے کے مقابلے کو دین نے ہمیں کس طریقے سے دیا ہے، اس فتنے کا مقابلہ کیسے ہوگا. اور اس میں جو سب سے اہم کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا عزیزان محترم، وہ یہ کہ ہمیں اس فتنے کے نظریوں کو پہچاننا پڑے گا. یہ نظریے کیسے بنے اور ان نظریوں نے اپنا میکینزم کیسے بنایا ہوا ہے؟ یہ نظریے بہت خوبصورت ہیں، یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا یہ تو بہت ہی آسان ہے پکڑنے کے لیے، لیکن کچھ نظریے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں اور اگر تشریح نہ کیے جائے تو سادہ آدمی مبتلا ہو جائے گا. کیا کہا یہ بالکل صحیح بات ہے. میں انشاءاللہ اگلے، اللہ نے توفیق دی، اب جیسے لوگوں کی دعائیں شامل حال رہیں تو ہم اس کی سعادت کو حاصل کر سکیں کہ یہ جو غلط نظریے بنے ہوئے ہیں سوسائٹی کے اندر باقاعدہ نظریے کی صورت میں، اور وہ نظریے جیسے جڑ پکڑ گئے، ان کا تذکرہ کریں کہ بھائی یہ جو نظریہ ہے ٹھیک ہے یہ جڑ پکڑ گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ نظریہ کس چیز کو توڑنے کے لیے آیا ہے، اس نے کس طرح ہمیں برباد کرنا ہے. بس ایک آپ سے درخواست ہے، یہ جو تین لیولز ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا، ان کے میکینزم کو دیکھیے گا، یہ میکینزم خدا نے متعال نے کیسے بنایا ہے، اور شیطان جب اس کو توڑنے کے اوپر آتا ہے وہ اس میکینزم کو توڑنے کے لیے کیسے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس میں ایک بہت عجیب جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حجت خدا کی نظر سے دیکھا جائے، حجت خدا کو تو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حجت خدا سے بڑھ کر کوئی مظلوم دنیا میں نہیں ہے، پھر کیا کرے؟ ایک طرح سے دیکھتا ہے دین برباد ہو رہا ہے، دین خدا جس کا وہ خود وارث ہے، وارث انبیاء ہے یہ حجت خدا، وہ دیکھتا ہے دین خدا برباد ہو رہا ہے. اب دین خدا کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی ساتھ دینے کو نہیں ہے. جب کوئی ساتھ دینے کو نہیں ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ایسی کوئی خرابی ہے جس سے مکمل دین خطرے میں نہیں پڑے گا، ایک حصہ خطرے میں پڑے گا، جس کا دفاع بعد میں ممکن ہوگا تو خاموشی اختیار کرتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز خطرے میں پڑی ہے جس کو بچانا بعد میں ممکن ہے، اپنے حق کو پامال کروا دیتا ہے، خود خاموشی اختیار کرتا ہے. کسی نے مولا سے پوچھا آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی، فرمایا میں نے دیکھا جب تک میرا حق پامال ہو رہا ہے میں صبر کروں گا. صبر کر لیا، کہا ٹھیک ہے میرا حق پامال ہوا نا. ابھی یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا نا، یہ اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں یہ مصائب کا حصہ تھا. یہ جو مولا نے فرمایا نا میں نے اپنا حق پامال ہوتا دیکھا، یہ جملہ مصائب کا حصہ تھا. یہ جو انہوں نے فرمایا میں نے اپنا حق پامال ہوتا دیکھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا میں نے اپنی زوجہ کو پٹتے بھی دیکھا. واللہ یہ مصائب کا حصہ ہے. مولا نے فرمایا جب تک میرا حق پامال ہو رہا تھا نا میں نے صبر کر لیا. مولا آپ کا حق کیسا پامال ہوا تھا؟ کیسے حق پامال ہوا تھا؟ راوی کہتا ہے ہم ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، دو تین افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، زندگی میں سخت وقت کون سا آتا ہے؟ کسی نے کہا سخت وقت آتا ہے جب دشمن سر پہ کھڑا ہو، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. کسی نے کہا سخت وقت وہ آتا ہے جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، دوسرے سے مانگنا پڑ جاتا ہے. مولا امیر المومنین سامنے سے گزرے، مولا کو آواز دی، کہا مولا آپ تشریف لائیں ہمارے درمیان. مولا تشریف فرما ہوئے، کہا مولا یہ بتائیں دنیا میں انسان پہ سب سے سخت وقت کون سا آتا ہے؟ راوی کہتا ہے مولا نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی غیر تو نہیں سن رہا، اس کے بعد فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے تم کچھ نہ کر سکو، یہ سخت وقت ہے. خدا شاہد ہے ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے جو مولا کے اوپر بیت رہی ہے. صرف چند جملوں کو اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ صاحب ذوالفقار ہے، شمشیر نکالتا تو کوئی بچتا نہیں ہے سامنے، آج دیکھ رہا ہے بنت رسول کو کسی نے تماچا مار لیا ہے، لیکن صبر کر لیا ہے، پھر بھی صبر کر لیا اور معاملہ ختم نہیں ہوا. اب گلے میں رسی بندی ہے اور مدینے کی گلیوں کے اندر گھمایا جا رہا، اور یہ شیر خدا صبر کر رہا ہے کہ جب تک میرا حق پامال ہو میں پامال کروا دوں، دین کو محفوظ کر لوں. اپنے حق کے اوپر صبر کر رہا ہے. اس صبر کی کہانی کو، اس صبر کی داستان کو لے کر کہاں تک گئے اہل بیت اطہار؟ اس صبر کو لے کے کربلا تک آ گئے. اپنے صبر کے اوپر، پامالی کے اوپر صبر کیا، جب دیکھا دین میں کچھ نہیں بچے گا تو جا کے میدان میں قربانی دے کر کہا کہ اے لوگوں دیکھو حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ لگا دیکھو، یہ ابھی بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے. اب جو لوگوں نے کٹے ہوئے سر میں سے تلاوت قرآن سنی تو اب سمجھ میں آیا کہ دیکھو دین خدا کے لیے قربانی اس کو کہتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، اسی زندگی کے اندر اہل بیت کی فتح و نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.